بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أصول ضابط في التكفير للإمام العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله، الشرح فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله، اسبي الرساله كي شرح في درس جاري ہے، اور ان شاء الله آج کی نشست آخری نشست ہے، میں کوشش کرتا ہوں ان شاء الله آج کی نشست میں اس پورے رسالے کو ہم ختم کر لیں. اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں تکفیر کے اصول میں سے آخری پانچواں اور آخری اصول کے تعلق سے، اور ہم پورا متن جو ہے پڑھ چکے تھے، اور شیخ محمد عمر بازمول حفظہ اللہ کی شرح میں سے چند باتیں بیان کر چکے، اور پہنچے تھے ہم جس بھائی کے پاس کتاب ہے صفحہ نمبر 184 پر. عمومی طور پر میں نے جو پچھلے پوائنٹ تھے مختصر سے نوٹس جو میں نے شیخ صاحب سے براہ راست لکھے تھے ان میں سے میں کر رہا تھا، کیونکہ آخری اصول جو اس میں چند اہم باتیں ہیں، تو میں اسی کتاب سے ہی مختصراً بیان کروں گا انشاءاللہ، تاکہ فائدہ عام ہو جائے سب کے لیے. جن بھائیوں کے پاس کتاب ہے صفحہ 184 سے میں بات کر رہا ہوں، یہ کتاب اگر کسی بھائی کے پاس ہے جسے دار المیراث النبوی نے چھاپی ہے، سفر 184 ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں اوامر و نواہی کی تعظیم کے تعلق سے، اور آج کی نشست میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ محمد عمر بازمول حفظہ اللہ نے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی چند باتیں بیان فرمائی ہیں، بڑی پیاری باتیں ہیں. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس رسالے کے نچوڑ جو ہے وہ حکم تارک الصلاح ابن القیم رحمہ اللہ کے اقوال سے لی گئی ہے. الغرض، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امر اور نہی کی تعظیم کی حقیقت کیا ہے. امر اور نہی کی تعظیم کی حقیقت ان دو چیزوں پر قائم ہے. نمبر ایک، کسی جفا کرنے والی کی رخصت سے تعارض نہ ہو. نمبر دو، اور نہ ہی کسی غلو کرنے والے کی تشدد سے تعارض نہ ہو، کیونکہ امر اور نہی کے دو بڑے دشمن ہیں. مخالفت امر نواہی کیسے ہوتی ہے؟ یا تو افراد سے یا تفریق سے، یا جفا سے یا غلو سے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مقصود اصل یہ ہے، یعنی اوامر و نواہی پر عمل کرنے کا، کہ صراط مستقیم پر چلنا ہے جو اللہ تعالیٰ تک لے کے جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت تک لے کے جائے. اور یہ وابل الصیب صفحہ 24 سے امام ابن القیم کے اس قول کو شیخ صاحب نے کوٹ کیا ہے. آگے فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات ذرا سن لیں، کہتے ہیں شیطان جو ہے ان دونوں میں سے اسے کوئی بھی مل جائے وہ خوش ہو جاتا ہے. شیطان لگا رہتا ہے بندے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جو اوامر اور جو نواہی ہیں، جنت المنع فرمایا ہے کہ کسی طریقے سے، اور یہی صراط مستقیم ہے، کسی طرح سے اللہ کے اس بندے کو میں اس سے دور کر دوں. اور صراط مستقیم سے دوری کیا ہے؟ جہنم ہے، جہنم کا راستے ہیں، سبل ہیں سارے. تو شیطان جو ہے وہ بندے کے دل کی طرف دیکھتا ہے، اور ہمارا اپنا پہ سب کے پاس اپنا اپنا شیطان موجود ہے. اگر دل کے اندر سستی، کاہلی اور فتور دیکھ لے تو پھر اسے مزید سست کر دیتا ہے اور پیچھے کر دیتا ہے، اور اس کے لیے امید اور تاویلات کے دروازے کو کھول دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، نہیں کرتے ہو تو کیا ہے، اور بہت ہے کرنے والے، نماز نہیں پڑھتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کو ہماری نماز ضرورت تو نہیں ہے نا، وہ غفور ہے وہ رحیم ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو مت پڑھو نماز، تو مزید پیچھے، وہ پہلے سست ہے اسے مزید پیچھے کر دے اور مزید سست کر دیتا ہے اور مزید پیچھے ہوتا رہتا ہے، وہ پہلے مشکل سے تیسری صف میں آتا تھا، پھر چوتھی میں آ گیا، پھر آخر میں آخر رکعت میں پہنچے، پھر تشہد میں آ کے پہنچتا تھا، پھر وہ بھی چلا گیا، یہ تفریق ہے، جفا ہے۔ یہاں تک کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جملتاً یہ شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے، جو بھی عوامر وہ چھوڑ دیتا ہے، جملتاً ایک پھر دوسرا پھر تیسرا، آہستہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اور اگر یہ شیطان بندے میں چستی دیکھ لے اور دل میں عبادت کے لیے تڑپ کو دیکھ لے، چاہت کو دیکھ لے، تو پھر وہ اسی کو اسی چیز میں پکڑ لیتا ہے اور اسے یہ وسوسہ دیتا ہے یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، اس سے مزید بڑھو، اس سے مزید بڑھو، اور بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حدیں پار کر دیتا ہے، اور اسے کہتے ہیں غلو۔ رحمک اللہ۔ کیونکہ اگر چند مثالیں پھر شیخ امام صاحب نے دی یہاں پہ، اگر لوگ کچھ کام کرتے آپ ان سے زیادہ کام کرو، اگر رات کو سوتے ہیں وہ تم جاگتے رہو عبادت میں، اگر وہ روزے نہیں رکھتے تم مسلسل روزے رکھا کرو، اگر وہ تین مرتبہ وضو میں ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، تو تم پانچ مرتبہ دھویا کرو یا سات مرتبہ دھویا کرو، یہ کیا ہے؟ غلو ہے، سب غلو کی طرف، حد سے گزرنا ہے۔ اور اگر لوگ وضو کرتے تو غسل کر لیا کرو، یہاں تک بھی آہستہ آہستہ اسے لے کے جاتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ افراط اور تعدی ہے اور غلو ہے اور حد کو پار کرنا ہے، جو صراط مستقیم سے دور کر دیتا ہے، پہلے کو جفا کے راستے پہ چلتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے کو غلو کے راستے پہ چلتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، اور دونوں صراط مستقیم سے دور ہو جاتے ہیں۔ بڑی پیاری بات انڈر لائن کر لیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور ان سب سے اگر کوئی چیز بچاتی ہے، ان دونوں سے، افراط اور تفریط سے، اگر کوئی چیز بچاتی ہے تو وہ علم راسخ ہے اور ایمان کی طاقت ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ جس نے بچنا ہے جفا سے اور غلو سے، افراط اور تفریط سے، تو علم راسخ، مضبوط علم، جس سے علم سے انسان کو ثابت قدمی مل جاتی ہے، صرف جنرل نالج نہیں کام آتا، تھوڑا سا ادھر سے تھوڑا سا ادھر سے، اس سے ثابت قدمی نہیں ملتی، اور یہ افراط اور تفریط سے نہیں بچا سکتا، اور نہ ہی شیطان پر کوئی اس جنرل نالج سے غالب ہو سکتا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، علم راسخ و ایمان و قوت علی محاربتہ و لزوم الوسط۔ علم راسخ ہے، اس کے نتیجے میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور طاقت شیطان کے خلاف جنگ کرنے کی ہمت۔ شیطان کہتا ہے پانچ مرتبہ ہاتھ دھو لو وضو میں، اور ان سے جنگ کرنی ہے، نہیں، تین مرتبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ سے زیادہ فرمایا ہے، فقط تعد و ظلم، جس نے اس سے زیادہ وضو کیا اس وحد سے گزر، اس نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور شیطان ہم اس تعدد ظلم میں ڈالنا چاہتا ہے، سبحان اللہ، تو جنگ کر سکتا ہے۔ ولزوم الوسط، اور وسطیت کو لازم پکڑنا ہے، میانہ روی، نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے، نہ جفا ہے نہ غلو ہے۔ پھر غلو کی قسمیں شیخ صاحب نے بیان کی ہے کہ غلو کی دو قسمیں ہیں، یا تو اسے فرم برداری سے نکال دیتا ہے، غلو بعض لوگوں کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے کوئی شخص ایک رکعت بڑھا دیتا ہے نماز میں، فجر کی دو کی جگہ تین رکعت پڑھ لیتا ہے، یا ہمیشہ روزہ پہ در پہ رکھتا ہے، صیام الدہر جسے کہتے ہیں، یا جمرات کو کنکر مارتے بڑے بڑے پتھر شیطان پہ غصہ نکالتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ یعنی اگر ان کا بس چلے تو ہوتا نا منجنیق کہتے ہیں، منجنیق ایک خاص آلہ تھی جو بڑے پتھر رکھ کے دور تک پھینکے جاتے تھے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے بھی مارنا چاہتے ہیں، یا صفا مروہ کہ بھی سعی 10 مرتبہ 10 چکر لگاتا ہے، یا اس جیسا کوئی عمل کرتا ہے عمدن جان بوجھ کے سہون نہیں، یہ وہ غلو ہے جو طاعت سے خارج کر دیتا ہے، فرم برداری سے خارج کر دیا اس لیے، اور دوسرا غلو طاعت سے خارج تو نہیں کرتا، وہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن عبادت سے انقطاع اور دوری ہو جاتی ہے، جیسے کہ ساری رات کا قیام کرنا، ساری رات قیام کرنا ہے، ظاہر تھکاوٹ ہوگی اور فرض نماز فجر کی نماز میں سستی ہوگی، مشکل ہوگی، اس دل جوئی سے نماز نہیں پڑھ سکے گا جیسا کہ کوئی شخص رات کو تھوڑا سا سو کے پھر اٹھ کے ایک یعنی خاص توانائی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے، الغرض پھر آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک اور اہم مسئلہ ہے اوامر اور نواہی کے تعلق سے، کہ کوئی شخص اوامر اور نواہی سے جان چھڑانے کے لیے بعض عذر اور علتیں پیش کر لیتا ہے، اپنے طرف سے خود عذر بنا لے، بہانے ڈھونڈ لیتا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے شراب کے بارے میں کہا، یہ کہتے بھی ہیں بھائی شراب اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ شراب کی وجہ سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، عداوت ہے، بغض و نفرت ہے، کیونکہ عقل تو رہتی نہیں ہے، اگر کوئی تھوڑی سی شراب پی لیتا ہے یا شراب کو اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اب وہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ بند کمرے میں رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں شراب پی سکتا ہے، اب یہ کیا ہے، یہ علت توہن الانقیاد امام روناہی، اس نے علت ڈھونڈ لی ہے جو فرم برداری میں ضعف اور کمزوری پیدا کر دیتی ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان نافرمانی کر رہے تھے، پہلے صرف اسے سوچا تھا کہ ایسا ممکن ہے اور اپنے شیطان سے پوچھتا رہا، شیطان نے کیا جواب دینا تھا کہ کرو ٹھیک ہے، کیونکہ علت جو ہے کیا ہے، شراب نہ پینے کی عداوت اور بغضا اسے پیدا ہوتی ہے، اگر دوسرے مسلمانوں کو بچا سکتے ہو عداوت اور بغضا سے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض لوگ مکمل دین سے خارج ہو گئے اس نظریے پہ عمل کرتے ہوئے، تو اب ایسے فاسد تأویلات جب آپ کے شیطان ذہن میں گھومیں گے تو پھر وہ کون سی فرم برداری جو آپ کر سکیں گے، وہ کون سی نہیں ہے جس کو آپ چھوڑ سکیں گے، ممکن ہے پھر زناکاری بھی ایسے ہی ہے، پھر سود خوری بھی ایسی، اب آج کل سود کھاتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے، فائدہ ہے، اسے سود نہیں کہتے، کہتے پروفٹ ہے، فائدہ ہے، سبحان اللہ، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شراب صرف انگور کی حرام ہے باقی حلال ہے، جائز نہیں، یہاں تک بعض لوگوں نے کہا، اگر علم کی بنیاد پر دوسری روایت نہیں ملی تو الگ بات ہے، ہم لوگوں کی بات کریں جس کو پوری روایت مل گئی ہے، جس کو پتہ بھی ہے کہ ہر نشاور چیز حرام ہے، پھر بھی علت ڈھونڈتا رہتے ہیں، نہیں علماء کا اختلاف ہے، اس عالم نے کہا جائز، اس نے کہا، اس کو کوئی بہانہ چاہیے، اور مل جائے تو علماء کے اقوال میں اختلاف میں، تو اصل اس کو اختلاف کی بات نہیں ہے، جس عالم نے یہ کہہ دیا ہے کہ جائز ہے تو علم کی بنیاد پر اس نے کیا ہے، اس کی روایت ملی نہیں ہے یا اس کی نزدیک ضعیف، جیسے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رفع الملام میں 10 عذر پیش کیے ہیں، یہ عذر علماء کے لیے ہیں، یہ مقلدین کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو دین میں اپنی مرضی کرنا چاہتے اور یہ باطل تاویلات پیش کر کے اپنے آپ کو نافرمانی کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں. آگے آخر میں افراط اور تفریط، غلو اور جفا کی بعض مثالیں جو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اغاثۃ اللہفان میں مصائد الشیطان جلد نمبر 115-118 میں بیان کی ہیں، جلدی سے میں بیان کر دیتا ہوں. دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے شیطان نے بہت سارے لوگوں کو اس افراط اور تفرید کا شکار کیا ہے. مثالیں یہاں سے بن، چند مثالیں. پہلی مثال، بعض لوگوں کو شیطان نے بہکایا ہے کہ طہارت میں کوتاہی کر لیں، اور انہوں نے جو طہارت کے واجبات ہیں ان کو چھوڑ دیے، اور بعض لوگوں کو طہارت میں حد سے گزرنے کا حکم دیا اور وہ حد سے گزر گئے. جیسے میں نے کہا کہ 7 مرتبہ 5 مرتبہ دھونے ہیں وضو کے اعضاء جو ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وضو کرتے ہیں مشکل سے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ان کے جو ارکان چھوٹ جاتے ہیں، کوہنیا ہے یا جو ایڑی ہے پاؤں کی وہ خشک رہتی ہے، سبحان اللہ. دوسری مثال، زکوٰۃ کے تعلق سے بعض لوگوں کو شیطان نے بہکایا ہے کہ وہ فرض زکوٰۃ کو نکالنے سے ان کو روک دیا ہے، نہیں نکالتے زکوٰۃ. موجود ہیں کہ نہیں ایسے لوگ؟ یہ دیکھیں عملی مثالیں ہیں، خیالی مثالیں نہیں ہیں. آج کئی ایسے لوگ جن کو زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں ہے، کیوں زکوٰۃ نہیں دیتے؟ یہ جفا ہے کہ نہیں؟ تفریط ہے کہ نہیں؟ یہ شیطان کا بہکاوا ہے، تمہارا مال کم ہو جائے گا، کیا ہو جائے؟ کیوں دیتے ہو؟ یہ 10 خیال ذہن میں آتے ہیں. اور بعض لوگوں کو شیطان نے بہکایا ہے، غلو کی طرف لے کے گئے کو سارے کے سارا مال جو ہے کہتے اللہ کے راستے میں دے دے، وہ خود بھکاروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کی طرف دیکھتے رہے، دیکھتے رہ گئے. یہ بھی جائز نہیں ہے. اگر جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اگر وصیت بھی کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے؟ ایک تہائی، اس سے زیادہ نہیں ہے وصیت، سبحان اللہ. تیسری مثال، کھانے پینے کے تعلق سے اور لباس کے تعلق سے بعض لوگوں کو ایسے جفا کا راستہ دکھایا کہ جو کھانے پینے کی جو ضرورت ہے اس کو چھوڑ دیا، اور لباس بھی مختصر سا کر لیا کہ دنیا سے بیزاری ہے، دنیا کو طلاق دینی ہے، یہاں تک کہ اپنے جسموں اور دلوں کو نقصان پہنچایا. اور اس کے برعکس بعض لوگوں کو شیطان نے ایسا بہکایا ہے کہ کھاتے پیتے وہ خیال نہیں رکھتے، جب کھاتے بیٹھتے تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ زیادہ کھانے پینے سے ان کے جسموں اور دلوں کو نقصان پہنچا. چوتھی مثال، انبیاء علیہ السلام کے حقوق میں بعض لوگوں کو بہکایا، یہاں تک کہ نافرمانی کرتے گئے اپنی انبیاء کی، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اپنی انبیاء کو قتل بھی کیا ہے. اور دوسری طرف بعض ایسے لوگوں کو بہکایا کہ انبیاء کو معبود بنا دیا گیا ہے. یہ دیکھیں نا، دونوں راستے، جفا کا اور غلو کا. پانچویں مثال، لوگوں کے ساتھ رہن سہن کے تعلق سے کہ بعض لوگوں کے ساتھ رہنے سے اعتزال کر کے دوری اختیار کر گئے، یہاں تک کہ جمعہ کی نماز اور فرض نمازیں بھی باجماعت پڑھنا چھوڑ دی مردوں نے، اور علم اور تعلم کے حلقات بھی چھوڑ دیے. اور بعض لوگوں کو ایسے بہکایا ہے کہ ظالموں کے ساتھ جا کے مل کر، اور جو محرمات گیدرنگز ان میں جا کے مل کر وہ شامل ہو گئے. چھٹی مثال، بعض لوگوں کو شیطان نے بہکایا یہاں تک کہ ایک چڑیا ذبح نہیں کر سکتے، بھائی جانور کو تکلیف دینی ہے، جانور تک تکلیف دینا جائز نہیں ہے. اور یہاں تک کہ بکری بھی ذبح نہیں کر سکتے, نہ کہ بکری کا گوشت کھاتے, اس لیے کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, زندہ جانور ہے, کہ ڈرتے ہیں, مطلب یہ ان کا ڈر ہے. اور بعض ایسے لوگ ہیں جو انسانوں کا قتل عام کرتے ہیں اور بڑی وحشیت اور بربریت سے قتل کرتے ہیں. یہ سب جفا اور غلو ہے دونوں طرف. نمبر 7, شیطان نے بعض لوگوں کو بہکایا ہے اور وہ علم سے دور ہو گئے, علم نافع سے دور ہو گئے, اور بعض لوگوں کو غرور کا راستہ دکھایا ہے کہ علم حاصل کرتے گئے عمل تھا ہی نہیں, صرف علم ہی علم ہے. جیسا کہ یہودوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. پھر حلال اور حرام کھانے کے تعلق سے امام مقیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں شیطان نے بہکایا کہ انہوں نے حرام کے ڈر کے مارے حلال کھانا چھوڑ دیا, یہاں تک کہ گھاس اور پتے کھانا شروع کر دیے. بھئی شبہ نہیں, گھاس اور پتے میں کیا شبہ ہے, وہ کھانا شروع کر دیا. دوسری طرف بعض ایسے لوگ ہیں جو حرام کے سوا کھاتے نہیں ہیں, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, یعنی ان کو ٹوٹل کمائی حرام خالص کی ہے, نعوذ باللہ. 9 نمبر پہ بعض لوگوں کو شیطان نے بہکایا ہے اور سنت سے دوری کا راستہ آسان کر دیا ہے. مثال کے طور پہ نکاح سے دوری اختیار کر لے, کہ نکاح کرنا نہیں ہے, شادی نہیں کرنی, ایک بھی نہیں کرنی, تنسک ہے. اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بیوی کے ہوتے ہوئے بھی زنا کاریاں کرتے رہتے ہیں, نعوذ باللہ. 10 نمبر پہ شیطان نے بعض لوگوں کو بہکایا ہے کہ جو اہل علم اہل الصلاح ہیں لوگوں میں سے, بزرگوں سے دوری اختیار کر لی ہے اور ان کا حق ادا نہیں کیا, اور دوسری طرف بعض لوگوں ایسے بہکایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود بنا دیا, یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, صالحین ہیں, ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پہ مزارات قائم کر دیے اور ان کو پوجنا شروع کر دیا. 11 نمبر پہ بعض لوگوں کو شیطان نے بہکایا کہ اہل علم کے اقوال کو انہوں نے چھوڑ دیے. کیا علماء باتیں کرتے رہتے, علماء بھی تو انسان ہی, مجتہدین ہیں, کہ کیا ہر بات علماء کی مان لی جائے, اور چھوڑ دیا ہے علماء کے اقوال کو, چھوڑ دیا اور اپنی اپنی مرضی کرتے رہے ہیں. اور حلال اور حرام خود اپنی عقل کی بنیاد پر کرتے رہے ہیں اور اپنے اقوال کو حق سمجھتے رہے ہیں, یا جو ان کی اپنی خواہش ہے. اور دوسری طرف بعض ایسے لوگ ہیں جو اماموں کی اندھی تقلید کر کے ان کی ہر بات کو مان لیتے ہیں. 12 نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تعلق سے بعض لوگوں کو بہکایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے, یہ ابن القیم کا قول ہے اغاثۃ اللحفان میں. کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے اور افعال عباد پر خصوص طور پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے, انہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اور یہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے علاوہ. اور بعض لوگوں کو ایسے بہکایا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ انسان جو بھی عمل کرتے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے, انسان نہیں کرتا, جبر کا عقیدہ. نمبر 13, بعض لوگوں کو بہکایا یہاں تک کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا کے اندر ہے, نہ دنیا سے باہر ہے, نہ دائیں ہے, نہ بائیں, نہ اوپر ہے, نہ نیچے, نہ آگے, نہ پیچھے ہے. اور دوسری طرف لوگوں کو بہکایا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, وہ بھی لوگ موجود ہیں, یہ بھی لوگ موجود ہیں. بعض لوگوں نے رب کو عدم بنا دیا اور بعض لوگوں نے نعوذ باللہ ہر جگہ, یعنی گندگی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ کو پہنچا دیا, نعوذ باللہ. یہاں تک کہ یعنی بعض لوگوں نے جیسے ہوا ہر جگہ پہ ہوتی ہے اب رب کو ایسے کر ہر جگہ پہ، نعوذ باللہ. نمبر 14، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے تعلق سے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کلام کر نہیں سکتا کیونکہ مخلوق کلام کرتی ہے، اور کلام کی صفت کے انکار کر دیا. اور دوسری طرف بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو بھی کلام موجود ہے اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، جو بھی کلام موجود ہے، یعنی جو گانا گاتا ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، جو گالی دیتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حد سے گزر گئے. یہاں تک کہ جو فرعون نے کہا وہ بھی اللہ کا کلام تھا. ان للہ و ان الیہ راجعون. 15 نمبر پہ شفاعت کے تعلق سے آج ہم نے پڑھا ہے، اس میں بھی افراط اور تفریط ہے، غلو اور جفا ہے. بعض لوگوں نے شفاعت مکمل انکار کیا اور بعض لوگوں نے بغیر شرطوں کے اس کا ثابت کیا اور اقرار کیا. نمبر 16، ایمان کے تعلق سے بعض لوگوں نے کہا کہ فاسق اور فاجر، اس سب سے بڑا ظالم شخص کا ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا ایمان ویسے ایسا ہی ہے جیسا کہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام و فرشتوں کا ایمان ہے. اور بعض لوگوں کو ایسے بہکایا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے، جو اگر کوئی مسلمان ایک کبیرہ گناہ کر لے وہ کافر ٹھہرا جاتا ہے، دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. نمبر 17، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے جملتاً کہ بعض لوگوں نے بغیر شرح تو کہ اقرار کیا ہے تشبیہ اہل تشبیہ جو، اور بعض لوگوں نے مکمل انکار کیا اہل التعطیل جو ہیں، دونوں ایکسٹریمز ہیں. اہل بیت کے تعلق سے بعض لوگوں نے ان سے جفا کی ہے، ان سے قتال کیا ہے، ان کی حرمت کو پامال کیا ہے، اور دوسری طرف بعض لوگوں نے ان کو ربوبیت کا درجہ دے دیا ہے اور معصوم بنا دیا ہے. نمبر 19، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہودیوں نے جفا کی ہے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ ان کو اور ان کی والدہ پر زنا کی تہمتیں لگائی ہیں اور بدکاری کی تہمتیں لگائی ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بری فرمایا ہے. اور دوسری طرف نصارہ نے غلو سے کام کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا. نمبر 20، عبادات کے تعلق سے بعض لوگوں نے غلو کیا، یعنی بدعت کا راستہ اختیار کیا، اور بعض لوگوں نے جفا کی ہے اور جو واجبات ان کو چھوڑ دیے ہیں. نصارہ نے نجاسات کے تعلق سے، اگر یعنی گندگی اور جو نجاستیں ان کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہودی اگر پیشاب بھی لگ جاتا یا حیض خون لگ جاتا اسے کاٹ دیتے تھے، اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، اہل وسطیت، دھو لیتے ہیں، ازالۃ النجاسہ، سبحان اللہ. اور دل کی عبادات کے تعلق سے بعض لوگوں نے دل کے اعمال کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے، مکمل طریقے پہ چھوڑ دیا ہے اور صرف جسم کی عبادت کو آگے کرتے رہے، اور دوسری طرف بعض لوگوں نے صرف دلی کی اصلاح کے لیے پیچھے لگتے رہے اور زندگی ساری اس پہ گزار دی اور عمل میں پیچھے رہے. یہ سب افراط اور تفریط ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ باب بالکل واسع ہے، اگر اس کا ہم تتبع کرتے رہیں تو پھر اور بھی بہت ساری مثالیں آ گئی ہیں، لیکن ہم نے صرف اشارتاً یہ چیزیں بیان کی ہیں. تمت الحمدللہ الذی بنا تتم الصالحات. اللہ فضل و کرم سے یہ رسالہ مکمل ہوا الحمدللہ. انشاءاللہ اگلی کتاب کا اعلان انشاءاللہ ہم کر دیں گے اگلے ہفتے تک انشاءاللہ. اور یہ رسالہ جو ہے تکفیر کے تعلق سے تھا، اور تکفیر کے مختصر سے 5 اصول امام عبداللطیف آل شیخ رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں. اصول تو 5 مختصر تھے، لیکن شیخ محمد عمر باز حفظہ اللہ نے بڑے پیارے انداز سے جو ان کی یعنی مختصر سی تشریح کی ہے، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. ہم سب نے مل کے سمجھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو کچھ سیکھا ہے، جو علم ہمیں حاصل کیا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اس معاملے میں پڑھنے سے پہلے اگر بات کرنی ہو تو علم کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ورنہ ہمیں خاموشی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے, پوری امت کو ان فسادات سے اور تکفیر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. کافروں کے نابالغ بچے مر جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ نے 8 مختلف اقوال بیان کیے ہیں علماء کی, ان میں سے جو صحیح قول راجح قول یہ ہے کہ ان کو بھی آزمایا جائے گا, امتحان ہوگا ان کا. مشرکوں کے جو چھوٹے بچے ہیں اور جو اہل الفترہ ہیں, یعنی وہ لوگ جو دو انبیاء کے بیچ کے وقت میں آئے تھے اور ان کو کوئی پیغام پہنچا نہیں ہے, تو دنیا میں تو کوئی حکم حق جیسے وہ تھے, آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے گا. جو آزمائش میں کامیاب ہوگا وہ جنت میں جائے گا, جو ناکام ہو وہ دوزخ میں جائے گا. واللہ اعلم.